محمد وآل محمد وأجل فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بار دیگه درود به دیگه محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دیار عالم که انتهای شکر انتهای احسانه به همه اهل بیت اطهار علیهم السلام کی محبت، اور انشاءاللہ ان کی مودت نصیب فرمائیے. یہاں دنیا کے اندر اس وقت مختلف لوگ مختلف مشغولیتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کے نام پر خدا نے بیٹھنا نصیب فرمایا. اگر اس فاصلے کو دیکھیں جو وقت کے اعتبار سے ہے، اور اس فاصلے کو دیکھیں جو جغرافیائی اعتبار سے ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند متعال کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی دنیا کے اس خطے میں بھی خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے غم میں ہمراہ ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. یقیناً اس میں ان لوگوں کی پاکیزگی کی تاثیر رہی ہوگی، خلوص کی تاثیر رہی ہوگی جو میری اور آپ کے پہلے والی نسلوں میں واقع ہوئے، ان کی دعاؤں کا بھی اثر رہا ہوگا، اور انشاءاللہ میرے اور آپ کے اعمال کو بھی اس سے مدد ملی ہوگی انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں مرتے دموں تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. اسی شب عاشور کے موقع پر دعا کرتے ہیں: خدایا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
محترم شجاع صاحب تشریف فرما ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے حضور میں آپ کا وقت لوں، لیکن چونکہ پروگرام پہلے سے اس طرح سے طے ہوا ہوا تھا اور ان کی بھی اجازت حاصل ہوئی، خدمت میں حاضر ہیں. ایک بار پھر آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے علماء اکرام، مراجع اعظام، تمام عزادارِ سید الشہداء کی جان و مال اور ارادوں کی حفاظت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. زن محترم، شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں دائرہ کے ہم سب کی طبیعت، ہم سب کا ارادہ اس طرف ہوتا ہے کہ ماتم داری ہو. آپ نے مختلف ازخانوں کے اندر تشریف لے کے جانا ہے، بہت کسی تفصیلی بیان کی گنجائش بھی نہیں ہوتی اور انسان شاید تحمل بھی نہ ہو پائے. لہذا انتہائی مختصر کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مختصر ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور صرف چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے سید الشہداء کی اس محبت کے حوالے سے جس کے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں. اور ایک بار پھر خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس محبت میں اضافہ فرما، خدایا ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، انشاءاللہ ان کے مقصد کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ایک بار پھر پرچم حسینیت کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو جن امتحانوں سے گزارنا ہے کمالات تک پہنچانے کے لیے اور کامیابیوں تک پہنچانے کے لیے، ان امتحانات میں سے ایک امتحان محبت کا امتحان. کبھی انسان مال کا امتحان دیتا ہے، کبھی انسان جان سے امتحان دیتا ہے، لیکن ان امتحانات میں سے جو پیچیدہ ترین امتحانات قرار پاتے ہیں وہ امتحان ہوتے ہیں جو محبتوں کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں. لہذا کچھ امتحانات کو گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالنا ہوتا ہے. آپ کو عبادت انجام دینا چاہتے ہیں، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے آپ چند منٹس نکالیں گے، مثال کے طور پر آپ کچھ منٹس نکال کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اور کوئی عبادت انجام دینا چاہتے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو جسم کی قربانی دینی پڑے گی، بھوک کی قربانی دینی پڑے گی، پیاس کی قربانی دینی پڑے گی. مثال کے طور پر حج پہ جانا چاہتے ہیں، وقت نکالنا ہوگا، پیسہ لگے گا. ان تمام کے پیچھے ایک اور امتحان ہے جو خدا تعالیٰ ہم سے لینا چاہتا ہے، اور وہ امتحان ہے محبت کا امتحان. مثلاً یہی عبادات جو آپ انجام دیں گے، آیا اس لیے انجام دیں گے کہ نہ انجام دیں تو نعوذ باللہ تعالیٰ جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آیا اس لیے انجام دیں گے کہ اگر انجام دیں گے تو انشاءاللہ جنت نصیب ہو جائے گی؟ یا آپ اس لیے انجام دیں گے کہ آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اللہ نے آپ سے یہ مانگا؟ آپ کس لیے انجام دیں گے؟ خود بخود اس کے اوپر انسانوں کے درجات بننا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مولا امیر المومنین نے اپنی ایک بلند قول کے اندر ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
اگر میں اور آپ واقعی کسی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کچھ حقائق ہوتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کروں کہ مثال کے طور پر سید الشہداء کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، آپ اور میں جانتے ہیں لفظ سے دعویٰ کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے. لفظ سے دعویٰ کرنا آسان ہے، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مثلا میں سید الشہداء کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے پیچھے جو آپ کے دل میں بھی خواہش ہوگی، میں بھی چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بھئی اس دعوے کے پیچھے کوئی عمل بھی ہو، کوئی میری ذات کے اندر اترنے والی کوئی عادت ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو لے کر میں قیامت کے دن یہ کہہ سکوں پروردگار عالم سے کہ خدا میں تیرے دین کی، تیرے نبی ان کی اولاد کا ماننے والا ہوں. تو خود بخود مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ چیز کیا ہے جو سید الشہداء کو پسند ہے. آج شب عاشور، الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت نصیب کی کہ ان کے نام پر یہاں جمع ہے. اور جہاں شب عاشور موقع ہے عزاداری سید الشہداء کا، غم کا، ماتمداری کا، وہاں میرا اپنے خیال ہے ایک موقع ہے کہ میں اس بات کو جاننے کی کوشش کروں کہ میں کون سا وہ کام کروں جو سید الشہداء کی خوشنودی کا سبب بن پائے گا. ظاہر ہے کہ آپ اسی قصد سے یہاں تشریف فرمائیں، آپ بحمد اللہ رب العالمین ان کی محبت کے صدقے میں اپنے گھروں سے نکلیں، اور ان کی محبت کے صدقے میں اپنے وقت کو یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں. تو خود بخود یہ سوال سامنے آنا چاہیے میرے خیال میں، وہ یہ کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میں امام کا قرب حاصل کروں گا. قطعاً یہ وہ عمل ہے جس سے آپ حاصل کریں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جو خود سید الشہداء نے اس شب کے لیے تجویز فرمایا. ایسا نہیں محترم، ایک وہ خواہش ہوتی ہے جو میری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے. جب تک میں اپنی خواہش پہ عمل کر رہا ہوں، میں اپنا تابعدار ہوں. اور جس دن میں یہ سوچ لوں کہ میں اپنی خواہش سے پہلے امام حسین کی خواہش پہ عمل کروں گا، پھر میں سید الشہداء کا تابعدار ہوں. یہ دیکھنا پڑے گا ان کی خواہش کیا ہے. تو ایسا نہیں محترم، مجھ جیسا طالب علم، آپ اور ہم سب بچپن سے سنے آ رہے ہیں سید الشہداء نے اس جیسی شب کے موقع پر دشمن کے سامنے مولا ابو الفضل العباس کو بھیجا، ایک رات کی مہلت طلب کی. اور جو مہلت طلب کی ہے، بچپن سے اب تک میں نے اور آپ نے روایت سنی ہے، اور روایت مضبوط ہے، روایت مستند ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا ہمیں نماز اور قرآن سے عشق. کیا کوئی اس چھت کے نیچے جو اس روایت کا انکار کر سکے؟ کیا ہم نے بچپن سے روایت نہیں سنی؟ تو میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اپنے آپ سے سوال کروں گا، وہ یہ کہ اگر میں سید الشہداء کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اور قطعاً سید الشہداء شب عاشور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے، آج کی جیسی رات میں سید الشہداء سے کیا عہد کروں؟ کون سا ایسا کام کروں جس کے نتیجے میں میں امام سے کہہ سکوں کہ مولا میں نے اپنی خوشی نہیں، آپ کی خوش ندی کا خیال رکھا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا خیال رکھا. تو میرے جیسے انسان کو، طالب علم کو، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک میری زندگی میں وہ عشق حاصل نہیں ہوگا جو سید الشہداء نے مجھے سکھایا، میں کیسے ان کی ہمراہی کا دعویٰ کروں؟ میں کیسے ان کے ساتھ دینے کا دعویٰ کروں؟ اور الحمدللہ رب العالمین یہ وہ آرزو ہے جو آپ آج کی جیسی رات میں اور کل کے جیسے دن میں اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہر روز زیارت عاشورہ کی تکرار کرتے ہوئے اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں مولا ہماری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کی سے آپ نے جنگ کی, سلم اور صلح اس کے ساتھ ہے جس آپ نے صلح کی, ہماری محبت وہاں پر ہے جہاں آپ نے محبت کا اظہار کیا, اس سے ہماری دشمنی ہے جس سے آپ کی دشمنی ہوئی. اب عزیزان محترم, پھر دوبارہ یا تیسری دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, طالب علم ہونے کے ناطے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر میرے جیسے طالب علم کی زندگی میں قرآن اور اہل بیت اطہار ساتھ لے کر چلنے ہیں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں قرآن اور نماز عشق کا مقام رکھتا ہے ان کے نزدیک, جب تک یہ عشق میرے اندر سرایت نہیں کرے گا, میں نام کی حد میں سید الشہداء کے ساتھ ہوں, ان کا نظر ان کی نظر لطف ہے کہ وہ مجھے قبول کر رہے ہیں, ان کا احسان ہے کہ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے اپنے وسیع دسترخوان کے اوپر قبول کیا ہوا, لیکن جو چیز وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس عشق کو تم بھی سنبھالو گے؟ مثلا آج اور کل میں یقیناً آپ نے اور ہم نے زیارت کے ان جملات کو پڑھا ہوگا, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. میں اپنے ذہن میں بار بار دہراتا رہتا ہوں میں ان تمام چیزوں کو کہنے کی حد میں نہ دیکھوں, میں ان تمام چیزوں کو اپنے وجود کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کروں. تو جب میں ان سے کہہ رہا ہوں یا لیتنی کنت معکم, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, اب چاہے میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں کہ اگر میں آپ کو خواب میں یہ دیکھنے کو نصیب ہو جائے مجھے اور آپ کو کہ ہم سید الشہداء کی کربلا میں, چاہے انشاءاللہ پروردگار عالم ان کی فرزند کی تشریف آوری کے بعد بننے والی کربلا میں ہمیں شرکت کرنا نصیب کر دے. الہی دونوں صورتوں میں یا لیتنی کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, اگر میں آج شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ ہوتا تو میں کیا عمل انجام دے رہا ہوتا. میں اس طرح نہیں سوچنا چاہتا کہ کربلا نعوذ باللہ تعالی تاریخ کا ایک واقعہ تھا جو ہو چکا. ابھی الحمدللہ اپنے اشعار میں بھی سنا, ہم اور آپ بچپن سے سن رہے ہیں, کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. اگر اس واقعے کو اس حقیقت کو قبول کرتا ہوں آج شب عاشور ہے, آج میدان کربلا میں ہوتا سید الشہداء مجھے کیا سکھا رہے ہیں؟ سید الشہداء مجھے سکھا رہے ہیں کہ مجھے نماز اور قرآن سے عشق. اس شب عاشور لوگوں نے عہد کیے کہ ہم سید الشہداء کی ذات پر اپنی ذات قربان کریں گے. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سید الشہداء کا ساتھ دینا ہر ایک کے لیے آسان تھا؟ شاید اس بحث کا موقع نہیں یہاں پہ, لیکن آپ اور میں شاید اس گفتگو کو اس بحث کو اس مسئلے کو کبھی نہ کبھی حل کرنے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا خدا نے ان کو کیوں منتخب کیا؟ کیا خدا نے متعال کے منتخب کرنے کو ہم بغیر معیار کی کہہ سکتے ہیں؟ میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ شاید تائید فرمائیں گے, وہ یہ کہ شاید اس موقع پر لوگ منتخب نہیں ہو رہے تھے, جس نے منتخب ہونا تھا وہ پہلے منتخب ہو چکا تھا. اس موقع پر اس انتخاب کا اظہار تو ہو رہا تھا حضرت ہور جیسے کی صورت میں, لیکن یہ انتخاب بہت پہلے ہو چکا تھا. ہم اور آپ اپنے مصائب کو بیان کرنے میں جو حضرت ہور کے مصائب میں بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب سید الشہداء نے کہا وہ سخت جملہ فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو وہ کہا ہی اس لیے تھا کہ اور احساس کریں کہ کس سے مخاطب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت حور کا پہلے انتخاب ہو چکا تھا کہ انہوں نے ساتھ دینا، ورنہ کیوں سعید و شہدا چاہ رہے تھے کہ حور اس بات کو احساس کریں کہ وہ کس سے مخاطب ہے. ایک ایک فرد لگتا ہے پہلے سے انتخاب ہوا ہوا ہے. سعید و شہدا دوسروں کے خیموں میں قاصد نہیں بھجواتے، زہیر بن قین بجلی کے خیمے میں بھجوا رہے ہیں. کوفہ کسی اور کے نام خط نہیں لکھا ہے، حضرت حبیب بن مظاہر کے نام پہ خط لکھا. لگتا ہے انتخاب پہلے سے ہوئے ہوئے. اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگلی کربلا میں انتخاب کب ہو رہے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں اور آپ اس یقین کے اوپر ہیں کہ فرزند اور وارث حسین نے تشریف لانا. میں اور آپ اس آرزو کے اوپر ہیں کہ خدایا کل کا وہ عاشور ہو جس دن امام نے تشریف لانا. دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے یہ مت کہو کہ وہ کتنے دن کے بعد آئیں گے، آرزو کرو کہ ابھی تشریف لائیں. کیوں وہ کل کا دن نہ ہو جس دن امام نے تشریف لانا؟ اگر کل کے جیسے دن انشاءاللہ انہوں نے تشریف لانا ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، حضرت ظہور کے بعد انتخاب ہوگا کہ کون ساتھ دے گا؟ نہیں، یہ انتخاب بہت پہلے ہو چکا ہوگا. جس طرح جو لوگ کربلا کے میدان میں سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے، آج کی جیسی شب عاشور میں چراغ بجھانے پر بھی نہیں گئے. یہ پہلے منتخب ہو چکے تھے کہ یہ نہیں جائیں گے پھر، اب ورنہ ان کو شب عاشور بھی نصیب نہیں ہونی تھی. پھر یہ جو یہاں پر موجود تھے، ان کا کہیں اور انتخاب ہوا اور اس موقع پر اظہار ہوا کہ یہ امام کا ساتھ دیں گے. کس معیار پہ انتخاب ہوا ان کا؟ کیوں پروردگار عالم نے ان کا انتخاب کیا؟ اور جو ڈر مجھے ہے وہ یہ کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ اس بات کو سوچ رہے ہیں، جب مولا تشریف لائیں گے تب ہم ان کا ساتھ دیں گے. شاید یہ فکر صحیح نہیں ہے. آپ کو اور مجھے یقیناً مولا کی تشریف آوری پہ ان کا ساتھ دینا ہے، لیکن انتخاب ابھی ہو رہا ہوگا. یعنی میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ امام کی تشریف آوری کے بعد ان کا ساتھ دینا یا نہ دینا امتحان نہیں ہے، وہ نتیجے کے اعلان کا دن ہوگا. امتحان اب ہو رہا ہے، یہ امتحان ہے. یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے. اچھا، اب یہ ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو تصور کریں کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارے خیال میں بہت عادی زندگی ہے، اس میں کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ امتحان ہے جس سے طے ہوگا کہ ہم کربلائی ہیں یا نہیں. اس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ جو امتحان ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. عزیزان محترم، جب کربلا منعقد ہو چکی ہوتی ہے پھر امتحان ختم ہو جاتے ہیں، پھر انعامات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کہ سید الشہداء کسی کو یہ بتائیں کہ تم کہاں شہید ہوگے، تمہارا دنیا اور آخرت میں کیا مقام ہوگا، یہ امتحان ہے یا انعام ہے؟ یہ انعام ہے. امتحان پہلے ہو گئے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے. تو عزیزان محترم، آپ ماشاءاللہ عشق سید الشہداء کے ساتھ ان کے وارث کے منتظر، ان کے وارث کا ساتھ دینے کے لیے بیتاب. ہم میں سے کون یہاں پر ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں یہ میری آرزو نہیں، آرزو نہیں تو یا لیتنی کیوں کہا تھا، آرزو نہیں تو یا حسین کیوں کہا تھا، آرزو نہیں تو سید الشہداء کے نام پہ جان کیوں دینا چاہ رہے تھے؟ جب ان کا نام ہی سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے، تو کوئی شہادت طلب نہیں کر رہا تو اس کو سردار کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ تو ہے ہی سردار شہیدوں کا. آپ اور میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، یا ہم شہادت طلب ہیں تو سردار امام ہے، یا شہادت طلب نہیں ہے تو پھر اس کی سرداری کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ اگر ان کی سرداری قبول کرنی ہے، ان کی رہبری قبول کرنی ہے، ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اور آپ کو طلب کرنا ہو، خدا ہمیں شہادت نصیب فرما تاکہ ہم اس قافلے میں شامل ہو سکیں جس کا سردار امام حسین ہے. اب خود تصور فرمائیے، اگر مجھے شہادت چاہیے اور اب میں دل کھول کے کیسے بتا سکتا ہوں کہ چاہیے یا نہیں چاہیے، اور آپ کو بھی چاہیے انشاءاللہ. اگر مجھے شہادت چاہیے، یہ انعام مجھے مفت میں مل سکتا ہے کیا؟ خدا تعالیٰ نے یہ درجات یوں ہی تو تقسیم نہیں کیے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ انتہائی نفیس روایت کے اندر اللہ کے رسول صبح کے وقت تشریف لاتے ہیں مسجد کے اندر، ان کے نامی گرامی پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ایک کونے کے اندر ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت تھکا ہوا ہے، گویا نبی خدا جب اشارہ کرتے ہیں وہ سر اٹھاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی ہیں، جیسے بہت زیادہ جاگا ہے، بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا کیسا دن گزر رہا، کیا حال احوال. ظاہر ہے کہ یہ مکالمات اس لیے کہ دوسرے لوگ سنیں، سمجھیں، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا کیا حال احوال، کیف اصبحت، دن رات کیسے گزر رہا. کہتا ہے اصبحت علی یقین، میں یقین پہ زندگی گزار رہا، میں یقین پہ زندگی گزار رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما حال یقینک، تمہارے یقین کی کیفیت کیا ہے. کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، جنت و جہنم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہاں جنت ہے کہاں جہنم ہے. اللہ کے نبی تعریف فرماتے ہیں، اس جوان کی تعریف کرتے ہیں. جب یہ جوان دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اب یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو یقین پر ہے، یہ وہ ہے جو جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی تائید فرما رہے ہیں. جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی توجہ دے رہے ہیں، سمجھ جاتا ہے شاید کچھ مانگنے کا وقت ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، میں شہید ہو جاؤں، میرے لیے دعا کریں. آپ خود تصور فرما سکتے ہیں شہادت کا مقام کیا ہونا چاہیے. اس جیسے مقام کو جو لوگ حاصل کریں گے ان کے سردار ہیں امام حسین، ان کے سردار ہیں امام حسین. آپ پر میں بہت کچھ طلب کر رہے ہیں اللہ سے، میں اور آپ چاہ رہے ہیں خدا عمدہ، ہم لوگ کتنی دفعہ دعا مانگ چکے ہیں، خدا ہمیں سید الشہداء کی ہمراہ محشور فرما. یہ جو ہم اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. نہیں، ہم دعا مانگتے ہیں خدا شہداء کربلا کی ہمراہ محشور فرما. یہ جو ہم شہادت کی موت طلب کر رہے ہیں، آئے اس میں سنجیدہ ہیں یا بس یوں ہی طلب کر رہے ہیں؟ اگر ہم بس یوں ہی طلب کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. اتنا نزدیک تک آنے کے بعد، الفاظ کو کہنے کے بعد بھی اگر طلب نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اور اگر ہم طلب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ کمال دکھانا پڑے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس جانب ہوتا ہوں، یہ باقی آپ کے ہاتھ میں، آپ کس درجے پہ راضی ہونا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، اصل میں آپ کے اوپر نہیں کہوں گا، اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں. کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے مجلس پڑھوں، صرف اس لیے پڑھوں کہ میرے چند گناہ بخش دیے جائیں؟ کیا صرف اس لیے چاہتا ہوں؟ یا نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے بھی پست ہو جاؤں اور میں یہ سوچوں میں یہاں پہ بیٹھ کے مجلس پڑھوں، میری دنیا کی چار مشکلات حل ہو جائیں؟ کیا جو آپ اتنی محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائیں شب عاشور، اس لیے آئیں کہ آپ کی نوکری خطرے میں، نوکری باقی رہ جائے؟ آیا دنیا کی اتنی قیمت ہے کہ امام حسین کے نام پہ مانگی جائے؟ اس عشق اور اس مودت کی قیمت دنیا لگانا انصاف ہے؟ نہیں ماشاءاللہ، جب آپ اتنی محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائیں، ان جذبات کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں، آپ اپنے نفس کی اونچی قیمت لگائیے. میں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نہ کہ دنیا قیمت لگائیں، دنیا تو ہرگز قیمت نہ لگائیے گا، آپ جنت بھی قیمت نہ لگائیں، امام کی ہمراہی قیمت لگائیں، پھر امام کے لشکر میں شمولیت قیمت لگائیں، پھر ذرا بلند طلب کریں. الحمد للہ رب العالمین، ہمارے بزرگوں نے ہمیں نسلاً بعد نسلاً سید الشہداء کی محبت دی ہے. اب اس محبت کے صدقے میں آگے بڑھنا ہوگا، تھوڑا سا اپنی زندگی کو اور بہتر سید الشہداء کی طرف لے کے جائیے. عرض کیا تھا کہ میں اس کو بہت زیادہ تھوڑا نہیں کرنا چاہتا، ذرا دیکھیے گا، سید الشہداء نے انکار کیا ہے، بیعت کا انکار کیا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ہے انکار بیعت؟ دیکھیے، ابھی آپ نے اور ہم نے جملہ انجام دیا تھا، ادا کیا تھا، قبول کیا ہے؟ نہیں قبول کیا تو آپ اپنے دل میں سوچ لیجئے، آپ نے قبول نہیں کیا. کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا، اگر مان رہا ہوں کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا، اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں، آج کا یزید کون ہے؟ کس کا مجھے انکار کرنا ہے؟ دیکھیے، دو راستوں سے خالی نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی. یا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یزیدیت اور حسینیت کا معاملہ نعوذ باللہ تعالی ختم ہو گیا، یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس بات کو قبول کرے گا؟ حق و باطل کا پیکار ختم ہو گیا؟ اگر نعوذ باللہ تعالی ایسا ہوتا تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حسینیت کے نام پہ اجتماع کیوں ہے؟ یہ پکار کس بات کی ہے؟ اور اگر حسینیت اور یزیدیت، نعوذ باللہ، یہ معاملہ ختم ہو گیا اور حسینیت کے حق میں ختم ہوا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن پھر امام کی غیبت کیوں ہے؟ پھر ظہور کیوں نہیں ہے؟ بھئی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں، حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ حسینیت کے حق میں اختتام پذیر ہو، لیکن اگر ہو چکا تو امام کو یہاں ہونا چاہیے. پھر دنیا پہ اگر حسینیت آ چکی ہے تو امام کیوں پردہ غیبت میں ہے؟ اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے یزیدیت کے حق میں ختم ہو گیا ہے، تو کیا خدا کے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی؟ کیا خدا نے متعلق نہیں کہا تھا کہ حق کا دفاع کرے گا؟ تو بالکل دو جمع دو چار کی طرح بات ہے، یا تو یہ مارکہ ختم ہو گیا ہے تو کسی ایک کے حق میں ختم ہوا ہے. اگر حسینیت کے حق میں ختم ہوا ہے تو امام کو یہاں ہونا چاہیے. نعوذ باللہ یزیدیت کے حق میں ختم ہے تو خدا کے وعدوں کا انکار ہے. اگر معاملہ جاری ہے تو پھر یہاں پر کہیں نہ کہیں حسینیت ہے، کہیں یزیدیت ہے. میں اور آپ کہاں ہیں پھر؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
اور قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے آپ کے اور میرے جیسے آدمی نے سالوں یا حسین کا نعرہ بلند کیا ہو اور خدا ہمیں نہ بتائے حسینیت کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یقیناً خدا نے متعال نے بتانا ہے حسینیت کیا ہے، یقیناً خدا نے متعال نے بتانا ہے تمہیں کس یزید کی بیعت کا انکار کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا خدا نے متعال معطل کرے گا ہمیں. یا مثلا نعوذ باللہ کو مجھ سے کہ مولانا یہ جو یزیدیت اور بیعت اور انکار یزیدیت انکار بیعت ہے، یہ جو حسینیت ہے نعوذ باللہ تعالی، یہ چند دنوں کی بات ہے. جب بھی آج تو شب عاشور، کبھی محرم کے اختتام میں جب بعض اوقات کوئی جلوس نکلتا ہے جس میں کہا جاتا ہے الوداعی جلوس ہے، تو میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی الحسین الوداع؟ کیا ہے، کہاں کا الوداع؟ یہ ہو سکتا ہے غم کے ایام ختم ہو جائیں، لیکن کوئی امام حسین سے الوداع کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا حسینیت تعطیل بردار ہے؟ یعنی مثلا دو مہینے بعد حسینیت ختم ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہمیشہ چلتی ہے. تو عزیزان محترم، ماشاء اللہ آپ کی طاقتوں صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اندر جو سید الشہداء کی محبت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور بغیر ان تمام معاملات کے جو ہمارے درمیان دوستوں کے درمیان ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں ان تمام سے ہٹتے ہوئے بالکل صرف ایک بات کہوں گا، حسینیت تلاش کر، حسینیت کو ڈھونڈے، اور اس حسینیت کا ساتھ دینے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں کسی طریقے سے. وہ حسینیت کہاں ہے؟ اور جب ہم ان کے والد گرامی کے اقوال کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، آج کی جیسی شب میں مولا امیر المومنین کا اقوال کتنا عجیب نظر آتا ہے. سید الشہداء اور ان کے برادر گرامی دونوں اماموں کو اپنی شہادت سے پہلے طرف فرمایا، اور وصیت میں چند جملات ارشاد فرمایا. نہج البلاغہ نے جملات کو درج کیا، اور جملات ایسے جملات تھے جس نے ہماری زندگی میں خود بخود ایک راستے کا معین کرنا. فرمایا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اصل میری اگر اسلام کے بارے میں میرا کوئی مہارت نہیں کہوں گا طالب علمی، تو دوسری طالب علمی پولیٹیکل سائنسز میں، میرا ایم فل پولیٹیکل سائنسز میں. ہم وہاں پر مختلف سیاسی آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان سیاسی آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہوئے ماڈرن آئیڈیاز، جو پرانے آئیڈیاز ہیں، ان سب کو دیکھتے ہیں، تھیوریز، امپلیمنٹیشنز، اسٹریٹجیز، یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں. میں جب اس جملے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تو اس جملے کو پڑھتے ہوئے جس کا واضح اردو ترجمہ، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو، اس جملے کو پڑھتے ہی جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے ماڈرن پولیٹیکل آئیڈیاز کے اندر بہت بنیادی چیز ہے، اس جملے میں اس کا انکار ہو جاتا ہے، اور وہ ہے نیوٹرلزم. امام کی لغت میں نیوٹرلزم نہیں ہے. کوئی نیوٹرلزم نہیں، یہاں صرف دو کیمپس ہیں، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم. یا تم یہاں ہو یا تم یہاں ہو. اور امام فرما رہے ہیں، اگر تم میرے ساتھ ہو تو یہ نہیں کہنا میں مظلوم کے ساتھ ہوں، نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، پہلے مجھے ظالم کی مخالفت چاہیے. بھی توجہ فرمائیے، کونا للظالم خصما. امام نے پہلے یہ کیوں نہیں کہا کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما، مظلوم کے مددگار بنو. یا حسن ایک جملہ ہی ہوتا، اے حسن و حسین مظلوم کے مددگار بنو، معاملہ ختم. اگر یہ ہوتا نا، اے حسن حسین مظلوم کے مددگار بنو، تو پھر اتنا کافی تھا کہ ایک مظلوم مر رہا ہوتا، میں اس کے گھر جا کر کھانا کھلا کے آ جاتا، ایک آدمی کے اوپر ظلم ہوتا، میں اس کو جا کے تسلی دے کے آ جاتا، تو کام آسان تھا. کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، ہو گیا مظلوم کی مدد. امام نے ایک جملہ نہیں فرمایا، امام نے دو جملے فرمائے، اور ظاہر ہے کہ یہ کلام امام کا ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی یا عبارت کا تفنن نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے. امام کا کلام شاعر کا کلام نہیں ہے، امام کا کلام. فرمایا دو جملے یہاں پر، کونا للظالم خصما، پہلے مرحلے میں ظالم کی دشمنی دکھاؤ، ظالم کی دشمنی دکھاؤ. اب میں ایسا نہیں محترم ہوں، میرے جیسے طالب علم کا صرف ایک کام ہے، مجھے آپ کی ان تمام محبتوں کو دیکھتے ہوئے جو سید الشہداء کے لیے آپ کے دل میں ہے، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے سید الشہداء کیا چاہ رہے ہیں. ان کے والد گرامی نے کہا کونا للظالم خصما، میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کس ظالم سے آپ نے دشمنی کی ہے؟ وہ ظالم کون سا ہے؟ ظالم مظلوم کی کہانی ختم ہو چکی. ہم لوگ مدعی ہیں، دعوے دار ہیں کہ امام کے کلمات آفاقی کلمات ہوتے ہیں، یونیورسل فیکٹس ہوتے ہیں، کسی بھی زمانے میں نہیں کہہ سکتے یہ قول آج کے لیے نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہوتے، یونیورسل فیکٹس ہوتے ہیں. یونیورسل فیکٹس ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا آج کینیڈا میں رہنے والوں کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے، ظالم کون ہے جس سے آپ نے لڑنا ہے؟ وہ مظلوم کون ہے جس کا آپ نے ساتھ دینا ہے؟ مجھے صرف آپ سے ہی پوچھنا ہے. یا تو آپ مجھ سے کہیے کہ بھائی یہ جو جملات تھے نعوذ باللہ تعالی 2017 کینیڈا ٹورانٹو کے اندر یہ جملہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، یونیورسل فیکٹ کے اندر ایک ایگزمپشن آپ نے نکال لیا، ایگزمپٹڈ ہے یہ ایریا یہ زمانہ. اگر ایسا ہے تو میں آپ سے کہوں گا یہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ یہ جملات یونیورسل فیکٹس ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی ایگزمپشن نہیں آتا. اگر نہیں ہے تو میں آپ سے سادہ سی ایک بات پوچھوں گا، آپ کس ظالم سے لڑ رہے ہیں؟ آپ کس مظلوم کے ساتھ ہیں؟ اور پھر وہ جملہ بھی دہراؤں گا جو سید الشہداء نے کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے میدان میں دہرایا، تم دین کے نام پر کس سے لڑے؟ اس لڑائی میں تم نے کیا قربانی دی؟ سید الشہداء نے منا میں فرمایا، وہ بھی ایک اور آفاقی خطبہ. اور آج کی جیسی شب میرا اپنے خیال ہے کبھی بھی موقع ملے آپ اپنے ساتھ عہد کر سکتے ہیں، ضرور پڑھیے اسے. بالکل جب آپ اس کے جملات کو پڑھ رہے ہوں گے آپ کو لے گا آپ سے خطاب ہوا. اور امام کے کلام کی خوبی یہی ہے کہ چاہے 1400 سال کے بعد بھی کوئی پڑھے اس کو لگے گا یہی کہ مجھ سے خطاب ہوا. تو اعزان محترم، اس شب عاشور میں جو ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں پیغام ہو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین آپ ایک محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ کے اور میرے اجداد کی خوبیوں کے نتیجے میں، میرے اور آپ کے والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں، شاید میرے اور آپ کے بعض کاموں کے نتیجے میں خدا نے متعلق ہمیں اس محبت سے نوازا ہوا. اب جب کہ اس محبت سے نوازا ہوا ہے، اس میں ہمیں بڑھ کر وہ مقام لینا چاہیے جو سید الشہداء ہمیں دینا چاہتے ہیں. جو سید الشہداء ہمیں مقام دینا چاہ رہے ہیں وہ کچھ خاص درجات، سید الشہداء ہمیں سب جنت کے اور زمین کے ٹکڑے نہیں دینا چاہتے. آپ جانتے ہیں سید الشہداء نے آج کی جیسی شب جب چراغ بجھایا اور کوئی نہیں گیا تو سید الشہداء نے 2 درجے میں اپنا امتحان بڑھایا. پہلے تو سید الشہداء نے کہا کہ میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ، اور جب کوئی نہیں گیا تو سید الشہداء نے 1 درجہ امتحان کا اور بڑھایا. یعنی یہ سمجھ دیجئے اپنے اصحاب کے کیلیبر کو ہمارے اور آپ کے سامنے ثابت کیا. وہ کیسے ثابت کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں اگر تم میدان کربلا چھوڑ کے جاؤ گے تمہاری جنت کی میں تضمین کرتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی. اگر جنت کی طلب میں میرے ساتھ چلنے کے لیے آئے تھے، جنت حاصل ہو گئی، واپس چل جاؤ، جنت مل گئی، جاؤ واپس. سید الشہداء مجھ سے جیسے کیا کہیں گے، اگر تم شب عاشور میرے جلوس میں آئے تھے نا جنت لینے کے لیے، دیکھیے ٹھیک ہے اس سے آگے نہیں ہو، جنت مل جائے گی، اس کے بعد میں کیا جواب دوں؟ اس کے بعد مجھے یہ کہنا پڑے گا اگلے کہنے پر کہ مولا مجھے جنت نہیں، مجھے آپ کی سرداری چاہیے، مولا مجھے شہادت کے لیے انتخاب کر، اس سے بڑھ کر چاہیے. تو عزیزان محترم الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ آپ کو ایک بڑے میدان میں لے جانا چاہتا ہے، سید الشہداء کی محبت آپ کو کہیں اور لے جانا چاہ رہی ہے، آپ اس بڑے میدان کی طرف جانے کی کوشش کیجیے. اور اس محبت کے صدقے میں جو میں بار بار چوتھی پانچویں دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، پاکیزہ محبت ہے. 1400 سال بعد کوئی روتا ہے کسی کے لیے؟ کون روتا ہے؟ باپ کی موت کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے لوگ 1400 سال کے بعد بھی رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اور میں تو اتنی دفعہ احساس کیا ہے اب لوگ واقعے کا انتظار نہیں کر رہے رونے کے لیے، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو دہرا چکا ہوں. اور اتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کوئی ایسا مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے جس کو اردو زبان نہیں آتی، میں اردو بول رہا ہوں، مصائب پڑھ رہا ہوتا ہوں، وہ رو رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے، بعد میں آئے میں نے اس سے پوچھا، بھائی میرے مصائب تمہیں سمجھ میں نہیں آئے، تم روئے کس بات پر تھے؟ تو وہ یقین مانیے اس طرح سے ہوا ہے کہ تم نے یہ جو یتیم بچی کہا تھا نا، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا، ہمیں پورا واقعہ نہیں چاہیے. یہ جو تم نے کہا غریب الوطن پیاسا، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا. یہ تو کربلا کی لغت ہی عجیب ہو گئی ہے. آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے، آج آپ سید الشہداء کے خیموں کے باہر آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کیجیے. اللہ نے آپ کو توفیق دیا، الحمدللہ رب العالمین. یہ رونا نصیب کیا آپ کو. آپ اپنے دلوں کو کربلا کے میدان تک لے کر جائیں عزیزان محترم، تو آپ کو بی بی کی زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آواز آئے گی، اون محمد کل پہلے تم قربان ہونا. آپ کو ہر خیمے سے آواز آئے گی، قربانی، فداکاری، جان ساری. ایک خیمہ بنی ہاشم کے جوانوں کا خیمہ ہے، حضرت ابو الفضل عباس اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جوانوں سے کہہ رہے ہیں، اے جوانان بنی ہاشم، امت پہلے مرنے نہ جائے. ہم بنی ہاشم ہیں، ہمیں خدا نے علی مرتضیٰ کا خون دیا ہے. ایک طرف ایک اور خیمہ ہے، اس کے اندر حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو کہہ اور سب کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ خاندان نبوت ہے، ایسا نہ ہو یہ لوگ پہلے مرنے چلے جائیں، پہلے ہماری لاشیں تیار ہونی چاہیے، اس کے بعد ان کا نام آئے تو آئے. حیضان محترم سب قربانیاں دینے کو تیار کھڑے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس تشریف لاتی ہیں، ایک عجیب حالت میں، اور اس میں بھی ایک معجزہ نما ایک عمل انجام پایا ہے. اپنے بھائی کے پاس تشریف لاتی ہیں، کہتی ہیں، بھیا تمہارے لشکر کی تعداد پہلے ہی بہت کم ہے، اور ان جو لشکری ہیں کیا تم نے ان کا امتحان لیا ہے کہ یہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کل اگر یہ بھی ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اتنے لوگ آئے، کوئی ساتھ دینے والا ہمارا نہیں ہے، اتنی مختصر تعداد ساتھ دینے والی. گویا نافع بن حلال سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے پاس جا کر کہتے ہیں، غضب ہو گیا ہے. بی بی تنہائی احساس کر رہی ہیں، بی بی کو نہیں یقین. ایک دم جمع ہوتے ہیں سارے، سب جمع ہو جاتے ہیں، سید الشہداء کے خیمے کے سامنے جاتے ہیں. آج تو کاش میں اور آپ اپنی ان باتوں کو وقت کے امام کے سامنے پیش کر سکیں انشاءاللہ. خیمے کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، مولا کلام کی اجازت دیجئے. کلام کی اجازت ملتی ہے، فرماتے ہیں، بی بی یہ سارے غلام آپ کے غلام ہیں، یہ شمشیریں اپنی گردنوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعائیں لیتے ہیں. عزیزان محترم چند گھنٹے اور گزریں گے، پھر کربلا کے اندر ایک اذان کی آواز آئے گی. انشاءاللہ اگلی کربلا پہ خدا ہم سب کو وہ اذان سننا نصیب فرمائے، صاحب اذان کے ہمراہ کھڑے ہونا نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک اذان کے بعد آئے گی. آج چند منٹس بس آپ کے اور لوں گا، مولا علی اکبر کے مصائب میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے نہیں معلوم مختلف سن کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ظاہر ہے آپ میں جوان بھی ہیں، آپ کے اندر سن رسیدہ بھی ہیں، لیکن آپ کسی بھی عمر کے اندر ہوں، بس ذرا سا احساس کیجئے گا کہ اگر بیٹا علی اکبر جیسا ہو اور باپ حسین جیسا ہو، تو جو محبت اس باپ کے دل میں اس بیٹے کے لیے ہوگی وہ کس درجے کی محبت ہوگی؟ ایک عجیب رشتہ قائم ہوا، یہ عام باپ اور بیٹے کے رشتے سے کہیں بڑھ کر تھا، یہ شبیہ رسول ہے. جب سید الشہداء علی اکبر کو بھیجنے لگتے ہیں تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، خدا ہے تو شاہد رہنا میں کس جوان کو بھیج رہا ہوں. خلقاً خلقاً منطقاً اشبہ الناس برسول اللہ، سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا جوان ہے جو میں تیرے حضور بھیج رہا ہوں. ایسو یہ محبتوں کی قربانیوں کا موقع ہے. سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے، سید الشہداء نے جگر کے ٹکڑے قربان کیے ہیں کربلا کے، محبتوں کو قربان کیا. بس ایک موقع آیا جب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ بڑا عجیب لمحہ تھا جب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے آئے تو سید الشہداء نہ روک رہے ہیں اور نہ بھیجنا چاہتے ہیں. بس ایک موقع کے اوپر علی اکبر سے کہتے ہیں, بیٹا تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا, جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ. اب آپ نے اور ہم نے شاید مصائب کے مختلف پہلوؤں کو سنا ہوگا, لیکن عجز و میں صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا. بس علی اکبر خیموں کے اندر آئے ہیں الوداع کہنے کے لیے, اور راوی ایک عجیب روایت بیان کرتا ہے, کہتا ہے بیویوں کے خیمے میں جو ماتم علی اکبر کے الوداع پر ہوا ہے. عجیب عالم ہے, جو ماتم علی اکبر کے الوداع کہنے پر ہوا ایسا کسی مجاہد کے جانے پر نہیں ہوا. دو روایتیں ساتھ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس ایک جملہ آپ نے مشہور سنا ہوگا, اور ایک زیارت کے اندر عمل بھی آپ دیکھتے ہوں گے, سات دفعہ بڑھنا اور سات دفعہ پیچھے آنا. تو شباہتن کہتے ہیں جب علی اکبر مخدرات کے خیمے سے نکلنے لگے تو سات دفعہ پردہ اٹھا اور سات دفعہ پردہ گرا. ہر دفعہ بیوی کوئی سنبھالتی تھی علی اکبر کو الوداع کہنے کے لیے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ الشریف اس موقع کے اوپر انتہائی نفیس ایک روایت پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے تو آخری دفعہ میں کسی نے ابا کا دامن پکڑا. ایسے ابا ہے جو ہم نے پہنی بھی ہوتی ہے, ابا کا دامن پکڑا تو انہوں نے اس کا مطلب نکالا شاید کسی بچی نے تھاما ہے. یہ اب جو الوداع کہا ہے شاید کسی بچی نے الوداع کیا. بس ایک موقع آیا علی اکبر سید الشہداء سے الوداع کر کے چلے. دو روایتیں یہاں پر بیان کرتے ہیں علماء اور ذاکرین بیان کرتے ہیں, ان دو روایتوں کو بس آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے, ایک موقع جب سید الشہداء الوداع کر رہے ہیں. ایسا ان مصائب کو بیان کرنے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے لیے ممکن ہو تو میں سید الشہداء کے قلب کو, اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کروں جس میں میرے مولا اس لمحے میں گزر رہے ہیں. گرچہ یہ ممکن نہیں ہے, وہ جذبات میں اور آپ کہاں سمجھ سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات روایات ہمارا ساتھ دے دیتی ہیں تو ہم کچھ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ذرا اس روایت اور جذبے کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ راوی کہتا ہے جب سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا, علی اکبر دشمن کی طرف بڑھے تو دیکھا بوڑھا باپ بھی پیچھے پیچھے چلا آ رہا. بوڑھے باپ کو پیچھے آتا دیکھا, گویا علی اکبر نے پوچھا بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا. اب بوڑھا باپ کس جذبے سے بتائے کہ الوداع ہونے کے بعد کیا محبت تھی جو پیچھے پیچھے لا رہی تھی. یا ایک اور روایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. کوئی بوڑھا باپ یہاں تو نہیں ہے جس نے اپنے بچے کو الوداع کیا تو اس کو پتا ہو کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو کتنے سخت لمحات ہیں وہ کہ جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے ہیں. بس اس کے بعد دو تین روایتیں اور, بس اس روایت کو سوچیے گا, علی اکبر میدان کے مارکے میں ہیں, واپس آتے ہیں اور امام حسین سے ایک جملہ کہتے ہیں, کچھ مانگتے ہیں. بھئی یہاں پر میں بھی باپ ہوں, میرا بھی بچہ مجھ سے کچھ مانگے تو میری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے بچے کی اس خواہش کو پورا کر دوں کسی طریقے سے. اب حسین کا علی اکبر واپس آیا ہے اور حسین سے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا, ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں کہوں گا مولا آپ صاحب کوثر, لیکن امتحان الہی میں کیا کامیابی دکھائی. بس ایک جملہ کہا, کہا بیٹا علی اکبر واپس جاؤ, محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے, علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. علی اکبر روانہ ہوئے, بس ایک موقع آیا, سید الشہداء نے دیکھا بیٹا اب سواری کے اوپر نہیں ہے, اب زمین کے اوپر ہے. اج تو میں تھوڑا سا فائدے اٹھاتا ہوں تاریخ سے سمجھ جنے کی کوشش کرنے کے لیے, تو جتنے بھی کوفی تھے وہ پیچھے جا چکے تھے. کوفی حضرت علی اکبر سے لڑنے نہیں آئے تھے, حضرت علی اکبر سے لڑنے کے لیے شامی آئے تھے, اور یہ جو شامی علی اکبر کے اوپر شمشیریں چلا رہے تھے نا, یہ علی اکبر پہ نہیں چلا رہے تھے, یہ محمد مصطفیٰ سے پہ شمشیر چلا رہے تھے. سارے شامی بدلہ لینے آئے تھے ابو طالب کے خاندان سے. جب علی اکبر زمین پہ گرے ہیں تو راوی کہتا ہے شمشیریں اوپر جاتی تھی اور نیچے آتی تھی.
نیزے اوپر جاتے تھے اور نیزے نیچے آتے تھے. شیخ عباس قمی نے یہ جملہ لکھا ہے وَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا. علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قتلوہو عِرْبًا عِرْبًا. بس میرے مولا اپنے بیٹے کی طرف گئے ہیں اور جملہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں علی اکبر سے کہا بیٹا باپ کو آواز تو دکھائی نہیں دے رہا. علی اکبر کے کنارے پہنچے. ایسا ایک جملہ کہا امام نے, ایک جملہ کہا وہ بھی صحیح ہے, شیخ عباس قمی لکھتے ہیں اپنے مقتل کے اندر, عجیب جملہ ہے, ذرا امام حسین کے دل کے اندر دیکھنا اس جملے کو. فرماتے ہیں وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَوْفَا. اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ رہی ہے. اکبر کی محبت قربان ہو گئی ہے اور جسم کیا قربان ہوتا, یہ تو زہر کا جگر کا ٹکڑا قربان ہو گیا. بس عزیزو اب حسین بوڑھا باپ جوان کا لاشا وہ بھی اتنا بڑا ہوا ہوا ہے, اب حسین اکبر کے لاشے کو دے کے جا رہے ہیں, غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے. ادھر زینب ہیں حسین کو سمجھنے والی ہیں, فوراً خیمے کے دروازے پر آئی اور ندا دی ارے بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے, میں آؤں. علماء نے پوچھا بھائی بی بی کیوں آئی دروازے تک, تو اس لیے آئی تاکہ حسین نظریں تو اٹھائے, جوان کا لاشا دیکھ رہا تھا. بس ایک جملے کے اندر ایک شعر کے اندر مصائب تمام اور بی بی زینب کا حال بیان. بس ایک جملے کے اندر لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان بیٹے کا لاشا باپ کے برابر کا ہو گیا تھا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. ارے حسین میں نے تو علی اکبر کو ہمیشہ گودی میں پالا, مجھے اجازت دو میں آؤں گودی میں اٹھانے. ماتم ہے حسین.